عربی کے زیادہ عالم نہیں تھے لیکن ان کو کام کا شوق تھا. تو ہم لوگ لائبریری یہاں اس وقت مکتبہ حرم جو ہے اس میں تھی, کیا نام ہے, صفا کے اوپر تھی, وہاں بازار بھی تھا, شاید جانتے ہوں جو لوگ پرانے ہیں, وہاں بیٹھتے ہم لوگ کو کچھ ضروری بحث اپنا کرتے, وہ بس پڑھتے کوئی ایک کتاب, کوئی بھی کتاب لے لیتے, بس اس کا کیا معنی ہوا, اس کا کیا معنی ہوا. اب آپ سوچیں کوئی خاص کام میں مشغول ہے, کوئی چھڑتا رہے, تو میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کچھ کام کیجئے, تھوڑا سا کیا کام کرو, لائی دیجئے. تو وہیں یہ کتاب پڑی ہوئی تھی ڈیسک پر, تو میں نے کہا اس کا ترجمہ کر ڈالیے. کہتے ہیں کہ ہماری عربی اتنی کمزور ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. ہم نے کہا اس میں ہم آپ کی مدد کریں گے, آپ جہاں آپ کو کیا نام ہے آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں مانا, آپ وہ بیاض چھوڑ دیجئے, پھر اکٹھا ہم بیٹھ کر کے. تو مغرب اور عشاء کے درمیان انہوں نے شروع کر دیا بارات, مغرب اور عشاء کے درمیان ہم بیٹھتے رہے اور اس کی تصحیح ہوتی رہی. اسی طرح کر کے یہاں تک کہ اللہ کے بندے نے اتنی قربانی دی کہ طائف میں جا کر کے گرمی سے بھاگ کر کے گاہوں میں بیٹھ کر کے اس کا ترجمہ وہاں کر دیتے, اور اس وقت آسانی تھی, اقامہ بھی نہیں تھا, سب کچھ نہیں, جاتے آتے رہتے تھے. بہرحال انہوں نے مکمل کیا. پھر یہ کتاب پاکستان میں بہت اچھے انداز میں چھپی ہے, اگر اس کو حاصل کر سکیں تو آپ حاصل کریں. فتح المجید کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے, فتح المجید یہ کتاب توحید کی شرح ہے, اس کا ترجمہ اردو میں پاکستان میں ہو گیا ہے. اسی طرح انہوں نے کشف الشبہات جو ان کی کتاب ہے اس کا بھی ترجمہ کیا. اسی طرح قرۃ عین الموحدین ہے, اس سب کا ترجمہ ہو چکا ہے. یہاں اگر آپ کو توفیق ہو تو شاید یہ توحیہ اسلامیہ وغیرہ والے بھی تقسیم کرتے تھے اگر پا سکیں تو, بہت مفید کتاب ہے. ان کو پڑھیے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے دین کی طرف ہدایت ہو, یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا نے کہا ہے کہ ان کو نہ سنو, ان کو نہ پڑھو, یا یہ گمراہ ہیں, یہ سب باتیں چھوڑ دیں. ہر ایک کو پڑھیے, ہر ایک کی لیجیے, ہر ایک کو چھوڑیے, اگر غلط بات ہے تو چھوڑیے. لیکن قرآن و سنت کا جہاں استدلال ہے وہاں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے. البتہ استدلال میں ترجیح ہو سکتی ہے, ایک ہی آیت ہو اس کے دو معنی, کوئی غلط لے رہا ہے تو اس کو دنیا غلط کہے گی, جہاں صحیح اچھے علماء نے جو مانا لیا ہے. اب جیسے بعض اقوام نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت تک عبادت کرو کہ تمہیں یقین آ جائے. یقین کا مطلب کیا ہے؟ پورے علماء نے دیکھیے, یہ سب تفسیر بھی ایک بدعتی تفسیر ہوتی ہے, ایک سنی تفسیر ہوتی ہے. علماء سنت نے سب نے یہ اتفاقی طور پر کہا ہے کہ یقین کا مطلب یہاں موت ہے, یعنی اس سے بڑھ کے یقینی چیز کوئی ہے ہی نہیں, تو اس کا نام ہی یقین رکھ دیا گیا. یعنی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, گویا اس کی تفسیر آپ دوسری آیت میں سمجھیں, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اسلام ہی کی حالت میں تمہاری موت آئے, یعنی جینا اور مرنا تمہارا اسلام کی حالت میں ہو, یہ تفسیر ہے. لیکن بعض صوفیہ نے یہاں گمراہی ان کو لگی, اس کا معنی یقین کا معنی انہوں نے کہا کہ یقین آ جائے. یقین کا مطلب ہے کہ اللہ تک پہنچ جاؤ, اللہ کا مطلب واصل باللہ ہو جاؤ, وہ ان کی اصطلاح ہو گئی. یعنی جب واصل باللہ ہو گیا تو نماز, روزہ, حج, زکات اور تمام تکالیف سے وہ بری ہو گیا, یہ ان کی تفسیر ہوئی. اس کو بدعی تفسیر کہی جاتی ہے. علماء نے تو کلام پاک اور احادیث کے استدلال میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن عام آل سنت علماء کی تفسیر کا دامن اگر نہ چھوڑے تو غلطی نہیں ہوگی. تو جو بھی کتاب کوئی ہو سکتا ہے آیت لے کر کے غلط استدلال کرے, تو اس استدلال کو بھی صحیح اور غلط کہا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ جس طرح پرانے علماء سلف نے اس کی تفسیر کی, اسی طور پر اس کی تفسیر کی جائے. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بعض صوفیہ نے گمراہی کی اس حد میں قدم ڈال دیا کہ وہ ننگے گھومتے تھے اور نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں, پیشاب پیخانہ, مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں, لیکن لوگ ان کو پوچھ رہے ہیں کہ ان کو یہ تو واصل باللہ ہو گئے, اللہ تک پہنچ گئے, سبحان اللہ, ان کو یقین آ گیا, نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ چیزیں غلط ہیں. کہنے کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑے امام جنہوں نے اللہ کے دین کی بہت بڑی خدمت کی ہے, بلکہ اللہ کے دین کی تجدید انہوں نے کی ہے, اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کے مطابق یقیناً انہوں نے اس دین کی تجدید. اس حدیث کا یہ مطلب آپ نہ سمجھیں کہ پوری دنیا میں وہ تجدید. آپ یہ سوچیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لوگوں کو غلطی لگتی ہے, کہتے ہیں ان کو مجدد کہا جائے تو مجدد کا مطلب پوری دنیا میں, افریقہ, ایشیا اور یورپ سب میں ان کی دعوت پہنچنی چاہیے, ضروری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء امتی کا, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں ایک ہی ٹکڑے میں ایک ہی زمانے میں کئی خطے اور کئی خطے میں مختلف انبیاء ہوا کرتے تھے. تو تجدید دین کا یہ فریضہ یا تجدید دین کی یہ سنت جو اللہ رب العزت کی ہے یہ کسی خاص علاقے کے ساتھ بھی خاص ہو سکتی ہے. دوسرے علاقے میں کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا, تیسرے علاقے میں کسی تیسرے کو. آپ دیکھیے اکبر کے زمانے میں احمد سرہندی رحمتہ اللہ علیہ پیدا ہوئے, انہوں نے اکبر کو مخاطب کر کے بہت کچھ کہا اور آخر میں اس نے ان کے قتل کا فیصلہ کیا, لیکن بہرحال اللہ کی قدرت کی وہ خود ہلاک ہو گیا اور ان کی دعوت توحید پھیلی. اگرچہ پرانی چیزیں ان کی باتوں میں رہ گئی, لیکن بہرحال ان کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے. اسی طرح مصر وغیرہ میں بھی, اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی بہرحال مجددین ہوا کیے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو اس قسم کی توفیق دیتا ہے, ان کو آپ میزان پہ رکھیے. اگر بات صحیح ہے ان کی تو لیجئے, اور اگر نہیں ہے تو بہرحال اس کو چھوڑنا ہے. ان کی یہ کتاب توحید ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام اللہ کے نام سے شروع ہونا چاہیے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی بھی کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ پورا نہیں ہوتا ہے, ادھ کٹا رہ جاتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے بسم اللہ سے شروع کیا. بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ والصلاۃ علی محمد وعلی آلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. اس کی تفسیر اگر ہم کرنا چاہیں تو تھوڑا وقت بھی لگ جائے لمبا. الحمد کا مطلب عربی میں کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو خود اس کے اندر کوئی خوبی ہو اس کی بنا پر اس کی تعریف کی جائے. اللہ رب العزت تمام تعریفوں کا مستحق ہے. جی, یعنی یہ کہ اللہ تعالی الحمدللہ تعریف کرنے کے حق سے تمام تعریفیں اللہ تعالی کی ہیں. فَأَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ, یعنی اللہ تعالی اگر اپنی تعریف اپنی خود کرتا ہے تو وہ اس کا مستحق ہے الحمدللہ. اسی طرح اگر اللہ تعالی کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ تعریف سب سے اونچی تعریف ہے. اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو اس کے بعد کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں, خاتم النبیین, صحابہ کی تعریف کرتے ہیں, محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اس کے بعد کسی تعدیل اور کسی تعریف کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب العالمین یہاں نہیں لکھا انہوں نے, لیکن دوسری آیت میں جو آیا ہے تمام جہان کا پالنے والا. حقیقت ہے کہ رب وہی ہے, سب کچھ لینے اور دینے والا وہی ہے, خالق اور رازق وہی ہے. رب العالمین کون سکھاتا ہے مرغی کے بچے کو انڈے سے نکلا اور زمین میں ٹھونگے مارے تاکہ اس کو وہاں سے روزی ملے. بچہ پیدا ہوتا ہے گائے کا, بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ پیدا ہوتے ہی زمین منہ میں نہیں رگڑتا ہے, وہ اوپر اٹھا کر کے ماں کی چھاتی کی طرف لے جاتا ہے. کون سکھاتا ہے اس کو؟ رب العالمین ہی ہے. کون سکھاتا ہے کہ یہ چڑیا جو ہے اپنے گھونسلے اس طرح بنائے کہ گرمی ہو یا سردی ہو, بارش ہو, سخت ہوا ہو, اس میں اس کا گھر اجڑے نہیں, اس کا آشیاں بیکار نہ ہو, اس میں ہوا بھی نہ آئے. سبحان اللہ, رب العالمین تو وہ سب کچھ. بہرحال اس کی تفسیر بڑی لمبی ہے, اللہ تعالیٰ خیر رکھے. وصلی اللہ علی محمد, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کوئی بھی کام شروع کیا جائے تو اللہ کے حمد اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلات سے, تو وہ چیز برکت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم دعا کیسے کریں, اپنے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں ہم, تو آداب دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ پہلے اللہ کا حمد کرو, پھر اس کے بعد ہمارے اوپر صلات کرو, اس کے بعد کچھ جو کچھ چاہو تم اللہ کے پاس کے سامنے عرض کرو. صحابی کہتے ہیں اللہ اے اللہ کے رسول, میں چاہتا ہوں کہ پوری میری دعا آپ کے اوپر صلات ہی کے لیے وقف ہو. تو اللہ کے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذن یکفیک اللہ حمد دنیا اور آخرت, اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے غم سے بچائے گا, دور رکھے گا. بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا, اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو. تو اگر سبحان اللہ خالی کہہ رہا ہے, الحمدللہ کہہ رہا ہے, وہ تو بہرحال ایک ہے. خاص اوقات کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں الصلاۃ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسند ہے, اور یہ بات استنباطی طور پر صحیح ہے. کہتے کیوں؟ کہتے ہیں دوسرے اوقات میں خاص اوقات کی دعائیں تو ٹھیک ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں اوقات میں ان کو پڑھا کرتے تھے یا اس کا ذکر کرتے تھے، دوسرے اوقات میں ہمیں صلوات علی النبی زیادہ پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ یہ ذکر بھی ہے اور صلوات بھی ہے، دونوں فضیلت. اللہم، آپ نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر ہوا، صلی علی محمد وعلی آل محمد، ذکر بھی ہے اور صلوات بھی ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ بها عشرا. یہ متواتر حد تک یہ روایت آئی ہے، مشہور نہیں، متواتر حد تک، کہ جو شخص پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ صلوات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا. کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ. ہم حقیقت میں، ہمارے پاس بہت بڑی اسپرٹ ہے، بہت بڑی طاقت کی چیزیں ہیں، اذکار اور ادعیہ جو ہیں یہ بہت بڑی چیز ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ہمیں پیارے رسول کی زبان میں سکھایا صبح شام کے اذکار. ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ لوگ یاد کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے تو دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں کوئی مجھے گمراہ کرے یا میں کسی کو گمراہ کروں. پھسل کے گروں، روزانہ چلتے ہیں آپ، نہیں پھسلتے، ایک دن ایسا ہوتا ہے گر پڑتے ہیں تو انگلی ٹوٹ جاتی ہے، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے، ایسا ہوتا ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے گھر سے تو سب دعائیں، بہرحال یہ سب حسن حسین ہیں، پڑھتے رہنا چاہیے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ. آل کہتے ہیں خاندان کو، اس میں خاص طور پہ آدمی کے پیٹ کے نرینہ اولاد اور ان اولاد کی اولاد سب داخل ہیں خاندان میں، آل فلان. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، جس میں حضرت عباس ہیں اور اسی طرح حضرت علی، حسن، حسین، یہ سب اس میں داخل ہیں، تو ان سب پر بھی بہت ہیں. اور کتنا ٹائم ہے؟ ٹائم تو ابھی آدھا گھنٹہ ہے،
آدھا گھنٹہ نہیں ہے.
اچھا، اللہ یہ انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر بھی صلات ضروری ہے. حضرت امام محمد بن حنبل نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس شخص کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک، یا صحیح نہیں ہوگی، دو روایتیں ہیں، جب تک وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر صلات نہیں پڑھے گا. دیکھیے یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا کہ صلات اور سلام نماز میں پڑھیں. تو بہرحال تو یہ ضروری ہے، آپ چلتے پھرتے کسی وقت بھی صلات پڑھتے رہیں. اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے اللہ کے پر ایمان لانے والو، پیارے رسول پر صلات اور سلام پڑھو. آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے، اور حکم جو ہے یہ واجبی ہے جب تک کوئی چیز اس سے پھیرنے والی نہ ہو. یا بعض مذاہب میں یہ چیز تنبیہن میں کہتا ہوں آئی ہے، کہتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ اگر سلام اور صلات پڑھ دیا تو واجب ادا ہو گئی. یہ چیز دوسرے علماء نے اس کو غلط کہا ہے. نعم، اللہ صلی اللہ علیہ محمد. انشاءاللہ اس کے بعد پھر شروع ہوگا. سوال ہے ملاقات یا زیارت کے آداب کیا ہیں؟ کیا کسی شخص سے کسی مسئلہ یا معاملات میں ملاقات کے لیے وقت اور اجازت کا حاصل کرنا ضروری ہے؟ اچانک بے وقت کسی کے گھر جانا کہیں آداب کے خلاف تو نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے. دیکھیے زیارت کے آداب کا، پرانے زمانے میں نبی خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور فَإِن لَمْ يُؤْذَن لَكُمْ، وہ آیت جو ہے اس میں یہ ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو تم اجازت لو. اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دروازہ ٹھونکو. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب گھر چھوٹا تھا تو اپنے ناخن سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو ہم لوگ ٹھونکتے تھے، زیادہ یعنی اگر سو رہے ہیں تو نیند میں خلل نہ ہو، یا ویسے بھی آدمی زور سے پتھر مارے تو بہرحال آدمی چونک سکتا ہے، یہ سب حالت نہ ہو. لیکن اگر گھنٹیاں وغیرہ آج کل ہیں تو تین مرتبہ آپ کو اجازت ہے، ایک مرتبہ گھنٹی چھوڑ کر کے تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے. روایات میں آتا ہے کہ اس کو ایسا موقع دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے نماز میں مشغول ہوں، الاقل رکعتین پڑھ کر کے، یا پیخانے وغیرہ میں مشغول ہوں، کسی چیز میں مشغول ہوں، تو تھوڑے وقفے کے ساتھ آپ دوسری گھنٹی لگائیں، پھر تھوڑے وقفے کے بعد تیسری گھنٹی لگائیں. اگر اجازت نہ ملے تو واپس آنا ضروری ہے، یہ خود کلام پاک میں ہے کہ اجازت نہ ملے تو واپس آؤ. اور تین مرتبہ والی بات جو ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت عمر بن خطاب کے پاس گئے، انہوں نے دروازہ ٹھونکا، ایک مرتبہ ٹھونکا، دو مرتبہ ٹھونکا، تین مرتبہ ٹھونکا، تو انہوں نے اجازت نہیں دی یا اندر سے آواز نہیں آئی، واپس چلے آئے. پھر وہ کسی کام میں مشغول تھے, بہرحال باہر نکلے ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے. ان کو بلایا, کہا تم کیوں واپس آ گئے, انتظار کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ حدیث سنی ہے کہ کسی کے ہاں تین مرتبہ اجازت لینے کے بعد اگر اجازت نہ ملے تو تم واپس آ جاؤ. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ حدیث نہیں سنی ہے, اگر تم اکیلے یہ بات کہہ رہے ہو تو تمہاری ہم خیر نہیں چھوڑیں گے, کسی کو ضرور گواہ اس پر لاؤ. گئے مسجد نبوی میں جا کر کے پہنچے اور کہا کہ اللہ کے واسطے کوئی ہمارے ساتھ چلے, حضرت عمر کے ساتھ ہمارا یہ واقعہ ہوا. تو مغیرہ ابن شعبہ سب سے چھوٹے تھے, انہوں نے کہا کہ یہی تم سے تمہارے ساتھ جائیں گے. گئے اور انہوں نے بھی کہا, چھوٹی عمر کے تھے, نہیں بچے نہیں تھے لیکن ہے کہ سب سے چھوٹی عمر کے تھے, 35-35 سال کے. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ زیارت کے آداب یہ ہیں کہ آپ اجازت نہ ملے تو دل میں کوئی چیز نہ رکھے کہ ہمیں اجازت نہیں دی, ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو اور کچھ ہو. لیکن اس کے پہلے اگر آپ اجازت دے سکتے ہیں, کہیں ملاقات ہے بھائی آپ سے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے ذرا سا آ لیں, یہ سب سے اہم ہے, یہ ہے آداب زیارت. اگر کسی کو یہاں اچانک آ جایا جائے تو کوئی حرج نہیں, آ جائیے, ضرورت والا باہر آ سکتا ہے, مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرنا ضروری ہے. تو زیارت جس کی جاتی ہے اس کو سوچنا چاہیے کیا ضرورت ہے اس کی, اگر ضرورت فوری ہے تو پوری کرنی چاہیے, ورنہ وہ بھی اگر عذر کرے تو آپ کو عذر قبول کرنا چاہیے. کیا اسلام میں حد ملکیت مقرر ہے؟ اسلام میں حد ملکیت مقرر ہے نہیں. دیکھیے اسلام میں حد ملکیت مقرر نہیں, اور یہی ایک فضیلت ہے ایسی کہ تمام جو غلط افکار یا غلط ادیان ہیں ان میں جیسے خاص طور پہ یہ نئے ازم جو آئے ہیں, کمیونزم یا سوشلزم یا اور دوسرے ازم آئے ہیں, جو ان میں سب سے پہلے ملکیت پر حملہ کیا گیا. تمہاری یہ ٹوپی بڑی شاندار ہے, کہاں سے آئی, تمہارا اتنا پیسہ کہاں, یہ سوال کیا جاتا ہے. یہ بھی چیز ہے اسلام کے اندر, اس میں کوئی شک نہیں, پوچھا جا سکتا ہے. لیکن اگر آدمی محنت کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے صبح شام, اور اس کی روزی اللہ کے فضل سے اس کی دکان بڑی ہے, تو اب ہر ایک کے اوپر یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن کوئی شخص رات بھر سو رہا ہو, دن بھر سو رہا ہو, لیکن اچھے سے اچھی گاڑی پہ چل رہا ہو, تو شبہ ہوگا. یہ دنیا کا قاعدہ ہے, وہاں محاسبہ ہوگا. اور خاص طور پہ حضرت عمر وغیرہ کے زمانے میں ان لوگوں پر, خاص طور پہ عمرہ جو ہوتے تھے اولیاء امور, جن کو قاضی بنایا جاتا تھا یا جن کو کسی گورنر بنایا جاتا تھا, ان کا باقاعدہ محاسبہ کرتے تھے, باقاعدہ محاسبہ ہوتا تھا, یہ چیز ہے. لیکن آدمی کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ تم جتنا بھی محنت کرو اس کا صرف 50% تم لے سکتے ہو یا 20% لے سکتے ہو اور 80% یہ حکومت کا ہے. یہ کسی شرعی نس میں کسی کو نہیں ملے, کہیں نہیں ملے گا. اسلام چاہتا ہے کہ جتنا چاہیں آپ اوپر ہو جائیں. لیکن دیکھیے زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے. آپ یہ سوچیں, کچھ لوگ, اللہ تعالیٰ نے یہ پرانے زمانے سے طریقہ بنا رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو فقیر ہے, نہ قسم نہ بہین معیشتوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تقسیم کی ہے, کچھ لوگوں کو زیادہ دیا ہے, کچھ لوگوں کو تھوڑا دیا ہے, اور اگر سب برابر ہو جائے تو کسی کا کام نہیں چلے گا. اگر کوئی غریب نہ ہو تو آپ کے یہاں مزدوری کرنے کیوں آئے گا؟ اگر آپ مزدور کو مزدوری نہیں دے پائیں گے تو مزدوری کرنے کیوں آئے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ پیسے جمع کیجیے, کوئی نجار ہو, کوئی حداد ہو, یہ چیزیں. بہرحال عربی میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض الباد الم یا شعر و قدم ہو, ایک دوسرے کے خادم ہیں, اگرچہ وہ اپنے کو یہ نہ سمجھے کہ ہم خادم ہیں. آپ ان کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہو, آپ کے لیے. تو ملکیت جتنا بھی جمع کر لیں, لیکن دیکھیے آدمی بڑھ کر کے آسمان تک چلا گیا, 1,00,000 کا مالک ہو گیا. یہ آدمی نیچے ہے, بالکل نیچے ہے, لیکن 1,00,000 میں اس کو کتنا دینا ہوگا زکات؟ کتنا ہوگا؟ 5,000؟ جی 2,500 دے کر کے تھوڑا سا اسلام نے اس کو چھوٹا کر دیا, ایک دم نہیں اوپر جا سکتا ہے, کتنا بھی اوپر جائے. یہ کتنا نیچے مر رہا تھا, لیکن اسلام نے اس کو تھوڑا سا, اس نے دیا اس نے دیا, اونچا ہو گیا. اسلام میں یہ چیز ہے, بارہ کتنا بھی اونچا جائے گا, اللہ کا حق دے رہا ہے جائے, کوئی حرج نہیں. لیکن اللہ کا حق جب دے گا تو اس نیچے والے آدمی کے دل میں کدورت اور دشمنی اور اس طرح کی چیزیں نہیں پیدا ہوگی. کمیونزم نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں سب کو برابر کیا جائے, سب کو غریبی میں سب کو برابر کر دیا, حقیقت یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری زمین اتنی ہے, تم اتنا پیدا کرتے ہو, تم آدھا اس کو حکومت کو دو, آخر تم پہ محنت کیوں کریں گے, ہم اتنا ہی کہیں گے, تمہارے خرچ سے زیادہ تم کو نہیں حق لینے کا, تو ہم کوشش ہی اتنا نہیں کریں گے, آدمی ہی نہیں لائیں گے. اس وجہ سے آپ دیکھتے اس زمانے میں, تو اس وقت روس میں وہ ڈھہ گیا, گر گیا, مر گیا, سب کچھ ہوا. لیکن پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ کھلیان بھرا ہوتا تھا, کھیت کاٹ کر کے لوگ صرف کھانے کا مزدور ہوتے تھے لوگ، ان کو صرف کھانے اور پہننے کا اور رہنے کی جگہ ملتی تھی، اور ان کی اور کوئی ملکیت نہیں، بڑے بڑے لوگ سب حکومت کا کام ہوتا تھا، اور بڑے حکومت کے لوگ وہی سب کچھ اچھے سے انداز میں لیتے تھے، کیا کرتے تھے، رات میں جمع ہوتا تھا آگ لگا دیتے تھے، ان کی محنت تھی، ان کو اس میں سے کچھ نہیں ملا، کھانا تو حکومت دے گی، ہم اتنی محنت کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں، یہ دشمنیاں آپس میں پھیلتی ہیں، لیکن اسلام نے چونکہ کہا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی بھوکا ہے لا یومن من یبیت شبعان وجارہ طاعم، اس شخص کا ایمان ہی کامل نہیں کہ پیٹ بھر کے سو رہا ہے اور اس کا پڑوسی جو ہے بھوکوں مر رہا ہے، وقت پر یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ خرچ کریں، بہرحال اسلام میں اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حلال طریقے سے روزی کمائیں، ویڈیو کیمرہ کے ذریعے میں اپنے اہل و عیال کے لمحات کو بطور یادگار محفوظ کر لوں، میرا یہ خیال خراب شرط تو نہیں ہے، جیسے آپ نے دو ٹوک میں پوچھا ہے، دو ٹوک میں مختصر یہ کہتا ہوں کہ یہ خلاف شرع ہے، ضروری فوٹو جو ہے پاسپورٹ ہو اور کچھ ہو وہ تو واجب ضروری ہو جائے گا، اور مالا یتیم الواجب الا بھی حج کرنا ہے تو اس کے لیے وہ بھی واجب ہو گیا کہا جائے گا، اگر آپ یہ کہیں کہ ہم فوٹو ہی نہیں لیں گے حج بھی نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، لیکن عام حالات کے لیے جیسے آپ نے بیان کیا یہ خلاف شرع ہے، جیسے آپ نے پوچھا ہے پیغام رسانے کے لیے ویڈیو کیسٹ کو ذریعہ بنایا جائے، میں یہاں سے وصیت یا نصیحت، آپ ویڈیو صورت کے بارے میں، فوٹو کے بارے میں اختلاف ہے اور صوت یا آواز کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، آپ نے کیسٹ بھیجیے، آواز والی صرف آپ بھیجیں اور وہ آپ کی آواز سنیں گے، تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی، جبکہ موجودہ دور میں سلف علماء کرام تقریر پر مبنی ویڈیو کیسٹ عام دستیاب ہیں، وہ بہرحال ایک تساہل کی بات ہے، اور وہ اس کو ہم بہرحال یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے، اور اس سے اگرچہ فائدہ ہے لیکن فائدہ اس طرح بھی حاصل ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی ہاتھ ہلائے تو آپ دیکھیں، آواز سننی چاہیے، آواز آپ کو آ رہی ہے تو کافی ہے، اگر پتھر سے آواز آئے تو اس کے سننے میں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، شریعت کے نصوص کے خلاف اسے دور رہنا چاہیے، مکہ کے عام مساجد میں فرض نماز کی جماعت کے لیے سب بندی کا اہتمام کیا جاتا ہے جبکہ حرم پاک میں ایسا اہتمام نظر نہیں آتا، لوگ اپنی مرضی سے مختلف ٹولیوں میں نمازیں ادا کرتے ہیں، امام مطاف میں ہوتا ہے تو اصولی طور پر پہلے مطاف کو صف بندی سے پر کرنا چاہیے، اس کے بعد برآمدوں میں صف بندی ہونی چاہیے، اس سلسلے میں آپ ہمارے رہنما پر حقیقت، آپ نے بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتموا الصف الاول فالاول، حرم شریف میں بھی یہ ہونا چاہیے ہر جگہ، اس وجہ سے جو لوگ وہاں کھڑے ہو کر کے جلدی سے آ کر کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں یہ غلط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز میں آؤ سکون ہو اور وقار سے، جو جتنا حصہ ملے اس کو پڑھ لو امام کے ساتھ، باقی تو اپنے طور پر پوری کر لو، بہرحال یہ ہونا چاہیے کہ آگے سے آگے والی صفائیں پوری کریں، یہی پیارے رسول کی نصیحت وصیت اور آرڈر ہے، اس کے خلاف کوئی بھی کہیں بھی کیسا بھی کام کرے وہ غلط ہے، تو آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے حقیقت میں یہ واقعی چیز ہے اور یہ غلط ہے، ہونا یہ چاہیے کہ پہلے سب پھر اس کے بعد دوسرے سب، اس وجہ سے اگر آپ نماز میں بھی کھڑے ہیں آگے سب خالی ہوئی تو آگے کوئی آدمی نے جگہ خالی کی تو آپ چل لیں نماز میں، نماز میں آپ کے کوئی حرج نہیں ہوگا، بلکہ آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا وصلی اللہ علیہ وسلم سب کہ مستحق ہوں گے کہ جس نے سب کو پورا کیا اللہ تعالیٰ اپنا تعلق اس سے مکمل کرے گا، دوران نماز اگلے سب میں خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے کیا نمازی حرکت کر کے جگہ کو پر کر کے، وہی میں نے کہا کہ آپ خالی جگہ کو پر کریں گے تو آپ کی نماز میں خلل یا کمی یا نقص نہیں آئے گی بلکہ آپ اجر اور ثواب کے مستحق ہیں، سوال نمبر ایک، ایک چھوٹا کارخانہ جیسے پاور لوم کہتے ہیں اسے رمضان میں یا چار یا پانچ مہینہ ہو جائے گا، کیا اس پاور لوم کی زکات رمضان ہی میں نکال دی جائے یا اگلے سال رمضان میں ادا کیا جائے، برائے مہربانی، بات صحیح آپ کر رہے ہیں، یعنی شروع کیا اس نے محرم میں، سال پورا ہوگا اس کا محرم میں اور نصف زکات اسی وقت واجب ہوگی جب سال حولان حول جس کو کہتے ہیں سال پوری ہو جائے یا سال پورا ہو جائے تب اس پر زکات واجب ہوگی، لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنی زکات رمضان میں دے کیونکہ رمضان میں فرض کا ثواب کتنے فرض 70 فرض کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، تو اگر کوئی شخص اس طرح کرنا چاہتا ہے تو حساب لگا کر کے دو چار مہینے چھ مہینے کا جو ہے اس کا آدھا ہوگا وہیں سے نکال کر کے باقی پھر آئندہ سال کے لیے انتظار کریں، یعنی چھ مہینے کا حساب کر لیں، محرم میں شروع کیا رمضان آ گیا تو چھ مہینے کا حساب کر کے پورے سال کا زکات نہیں دے، جو کچھ آیا ہے اس کا زکات دے دے، اور اس کے بعد پھر یعنی گویا جو کچھ آیا ہے اس کا زکات دے دے گا، پھر وہ سال سال پر رمضان میں اپنی زکات کا دور شروع کرے، جو کچھ ملا ہے اس کا زکات دے دے. جی نماز کے دوران سجدہ میں جاتے وقت کچھ نمازی پہلے گھٹنے کو رکھتے ہیں یا پھر ہاتھ کو، اور کچھ لوگ پہلے ہاتھ کو زمین پر رکھتے ہیں پھر گھٹنے کو، آخر کار کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ حقیقت میں حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، اور ولیضع احدکم یدیہ قبل رکبتیہ، یعنی اپنے ہاتھ کو دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھے، اونٹ کی طرح نہ بیٹھو. اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ جیسے بھی بیٹھے دنیا آخرت میں، جیسے بھی بیٹھے، آپ اس سے تعلق نہیں آپ کا، لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ نے دوسرا جملہ جو تفسیری اور تشریحی کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، صحابہ نے دیکھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ نے گھٹنوں کو پہلے رکھا پھر ہاتھ کو رکھا، مسئلے میں اختلاف ہوا. تو ترجیحی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جہاں پیارے رسول کے دونوں کو جائز کہا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، پیارے رسول نے کیا اور آپ نے حکم دیا، دونوں جائز، لیکن کون سا افضل ہوا امت کے لیے؟ امت کے لیے آپ کا حکم افضل ہے، جو آپ نے آرڈر دیا کہ اس طرح نہ کرو بلکہ تم دوسری طرح کرو، وہ امت کے لیے افضل ہوگا، لیکن یہ چیز وہ بھی جائز ہوگی انشاءاللہ، آپ اس پہ لڑائی نہ کریں. رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ قوما پر باندھ لیا جائے یا کھلا چھوڑ دیا جائے، میں نے اس مسئلے میں جہاں تک سوچا ہے اس میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے. ایک روایت میں آیا ہے حضرت وائل بن حجر کے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ آپ سینے پہ باندھے ہوتے تھے، تو جب بھی کھڑے ہوتے تھے قرآت کے ساتھ قیام یا رکوع کے بعد قیام، اور کوئی قیام ہوتا تو وہاں بھی ہو جاتا. تو اس عموم کے تحت بعض علماء نے کہا ہے کہ جب بھی کھڑا ہو تو یہاں ہاتھ باندھ لیں، لیکن ایک دوسری روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت الصلاح میں بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی نماز پڑھتے دیکھو ویسی نماز پڑھو. آپ نے جب اٹھے آپ رکوع سے تو حدیث شریف میں ہے، صحابی بیان فرماتے ہیں کئی صحابہ سے کہ آپ اتنے اطمینان سے کھڑے ہوتا تھے کہ حتی یرجع الفقار مکانہ او موضعہ، تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جاتی تھیں، تمام ہڈیاں. اب یہ ہڈی فقار جوڑ ہے، جوڑ ہے، یہ جب آپ یہاں رکھیں گے تو اپنی جگہ پر نہیں ہوگی، تو دوسرے لوگوں نے کہا نہیں وہ جگہ شرعی یہ جگہ ہے اس کی، لیکن اس سے استدلال کر کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہاتھ چھوڑنے ہی میں تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر ہوں گی. اس وجہ سے خلاصہ بات یہ ہے کہ کسی ایک بات کے لیے کوئی صریح حکم نہیں ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے، مسئلہ ذات الوجہین ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو غلط نہیں کہا جائے گا انشاءاللہ. ہمارے خیال سے یہ بات واضح ہے، کیونکہ اگر صریح روایت میں ہوتا تب تو ایک چیز اور رہ گئی ہے، اسلام سلام کے بعد کیا ہاتھ ملانا ضروری ہے؟ نہیں، بلکہ اگر آپ اس کا التزام کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے. مسافہ دونوں ہاتھ سے کیا جائے ایک ہاتھ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح روایت میں جو طریقہ ہے ایک ہاتھ سے کرتے تھے، یہ صحیح روایت سے ہے. اس پر خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ علماء اہل حدیث اور علماء احناف کا بڑا اختلاف رہا ہندوستان میں، اس میں کتابیں دونوں طرف سے ہیں. اس میں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری جو تحفظ الحوضی کے مصنف ہیں، ترمذی شریف کی شرح ہے، اس کا ترجمہ، اس کا انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے المقالۃ الحسنی فی المصافۃ بالید الیمنی، یعنی صرف دانے ہاتھ سے مصافحہ، اس میں انہوں نے سنت سے ثابت کیا ہے کہ پیارے رسول کے سنت سے صرف یہی ثابت ہے. دوسرے لوگوں نے دوسری باتیں قیاسی کہی ہیں کہ ایک ہاتھ سے محبت کم معلوم ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ سے دو زیادہ محبت ظاہر ہوگی، تو مولانا نے یہ الزامی جواب دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نیچے سے پاؤں سے لے کر کے پورا جسم اور سر ایک دم ملا لیں تاکہ اور زیادہ محبت ظاہر ہو جب بھی ملیں، یہ بھی آپ سنت کہہ دیں اس کو، تو آپ وہ اپنا ذوق کہیں سنت نہ کہیں، لیکن سنت کا طریقہ یہ ہوتا تھا، صحابی آتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب بیٹھے ہوتے تھے، کوئی اٹھتا نہیں تھا اور بیٹھ کر کے ایسے ہی ہاتھ بڑھا دیتے تھے. بہرحال یہ مسئلہ صحیح یہی ہے انشاءاللہ. سری نماز اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو کیا سورہ فاتحہ؟ آپ اس کا مطلب پہلی مرتبہ حاضر ہو رہے ہیں، کئی مرتبہ یہ مسئلہ آیا کہ جہاں تک صحیح روایات سے ثابت ہوتا ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، وہ یہ کہ چاہے سری نماز ہو یا جہری نماز ہو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ نے اگر دوسری چیز نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کہا صحابہ سے پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم شاید تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو صحابہ نے کہا نعم یا رسول اللہ نحض حضا ہم بہت تیزی سے آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اور سورت سوائے سورہ فاتحہ کے نہ پڑھو اور اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ سوائے سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہے سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی اسی وجہ سے امام بخاری کی ایک کتاب ہے جزء القراء یعنی ایک کتاب رسالہ جو ہے قراءت کے بارے میں پوری احادیث اس باب میں انہوں نے نقل کی ہیں اور وہ کتاب بہرحال چھپی ہے سب سے پہلے چھپی ہے جی یعنی مقتدی کا کیا عمل ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ سورہ فاتحہ ہر حالت میں پڑھیں اب آپ کی مرضی مجھے پیشاب کے قطرے آنے کی شکایت اس کا حل کراچی میں مجھے بتایا گیا کہ ٹیشو پیپر کو ٹیپ سے لگا لیا کریں جو ایک عمرے کے لیے کافی ہے کوئی بھی شخص کسی بھی اس مرض میں مبتلا جس کو سرسل بول کہتے ہیں یعنی بیماری پیشاب کی ایسی ہو کہ رکتا نہ ہو تیز پیشاب تو آ ہی جاتا ہے اس کے بعد بھی قطرے قطرے نکلتے رہتے ہیں اور وہ مجبوری ہے ان کے لیے تو نماز سے کچھ پہلے وضو کریں شرط ہے کہ اس سے پہلے دھو لیں اپنے کپڑوں کو پاک کر لیں اور کوئی ایسی چیز باندھ لیں کہ ادھر ادھر اس جگہ سے زیادہ پھیلے نہ تو آپ ٹیشو پیپر اس ٹیپ سے باندھیں یا کوئی یہ تو ایک تکلف کی زیادہ بات ہو جائے گی لیکن آپ کوئی کپڑا رکھ کر کے روئی رکھ کر کے باندھ لیں لنگوٹی کی طرح تو زیادہ مناسب رہے گا اس کے ساتھ آپ پوری نماز ایک وقت کی پڑھ سکتے ہیں دوسری نماز کا وقت آئے تو اس کو صاف کر کے پھر نیا وضو کر کے آپ نئی نماز پڑھیں اسی طرح اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں تو پہلے یہ سب کر کے پھر عمرے میں داخل ہوں اور جب